رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين حق ارسل. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ النساء کی مستانی آیات کے خلاصے کو ذکر کیا جا رہا تھا اور ترتیب کے حوالے سے آیت نمبر 135 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن کے اندر اجمالاً ذکر کیا گیا. سورۃ النساء مدنی سورت ہونے کے اعتبار سے عقائد کے تمام گوشوں پر، سیاسیات کے تمام حالات پر، گھریلو زندگی کے حوالے سے اس کے تمام تقاضوں پر، تمام حقوق پر، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، آزاد عورت کے حقوق، آزاد مرد کے حقوق، پڑوس کے حقوق، سوسائٹی کے اندر ہر فرد کے حقوق، اس کے ساتھ اخلاق اور معاشرت، ان تمام موضوعات پر قرآن کریم فرقان حمید کی دیگر مدنی صورتوں کے مقابلے میں سورۃ النساء ایک بہت امتیازی اور ہدایات کو دینے کے حوالے سے بہت مرکزی پیغام رکھتی ہے. اب تک عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف پر، خاص طور پر آیت نمبر 125 کے اندر مسلمانوں کو پابند کیا گیا تھا کہ جب ان سے کوئی کسی مسئلے پر گواہی طلب کی جائے تو ہر شے کا دار و مدار سچی گواہی پر ہے، تو وہ پھر اس میں ملمہ کاری، بناوٹ، جانبداری اور ملاوٹ نہ کرے، بلکہ جب ان سے گواہی کا سوال ہو تو پھر وہ قوامین، پھر وہ مکمل طور پر قسط کے ساتھ، یعنی انصاف اور عدل کے ساتھ اللہ کی راہ میں گواہی دے. اب آیت نمبر 136 کے اندر ایک خاص حکم بیان کیا جا رہا ہے، یعنی آیت نمبر 135 میں گواہیوں کے بارے میں ذکر تھا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں گواہی کے لیے کہا جائے تو تم درست گواہی دو اور اللہ کے لیے تم گواہی دو، چاہے تمہاری گواہی تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہاری گواہی تمہارے بچوں کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہاری گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہاری گواہی اس مسئلے پر دینا، اس دعوے پر دینا تمہاری برادری، تمہارے اڑوس پڑوس، غریب کے خلاف، امیر کے خلاف جا رہی ہو، تم نے کسی بھی ذات اور طبقے اور رشتے کا خیال نہیں کرنا، جو حقیقت حال ہے اس پر تم نے گواہی دینا ہے. اللہ رب العالمین ان رشتوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، یعنی تم نے جانبداری کی طرف نہیں آنا کہ یہ میری برادری کا، یہ میرے والد ہیں، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ غریب ہے یا یہ امیر ہے. فرما ان طبقات پر کسی صورت میں روب میں آ کر یا جانبداری کی طرف یا لالچ میں آ کر جھوٹی گواہی دینا، تو حدیث پاک میں آیا کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے برابر معاذ اللہ شرک کرنے کے مترادف بڑا گناہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام فیصلوں کا دار و مدار سچی گواہیوں پر ہوتا ہے، اور اسی سے معاشرہ اور اسی سے سوسائٹی ترتیب پاتی ہے. اس لیے گواہیوں پر شریعت مطہرہ نے بہت سخت حکم بیان کیا ہے، بلکہ اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جس طرح معاملے کو تم دیکھ رہے ہیں، جو حسب حال حالات ہیں اس کے مطابق تمہیں گواہی دینا. یعنی ابھی تک جن گواہیوں کا بیان گزرا آیت نمبر 135 میں، وہ مخلوق سے متعلق تھی، وہ لوگوں سے متعلق تھی، وہ لوگوں کے معاملات سے متعلق تھی. اب آیت نمبر 136 کے اندر اب اللہ سے متعلق گواہی کا بیان آ رہا ہے. یعنی جو حقیقت تمہارے سامنے آ جائے، حقیقت حال پر سچی گواہی دو، تو یہ تو لوگوں کے ساتھ تمہارے میل جول اور انصاف کی باتیں وہ کرو، اب اللہ کے ساتھ کیسا انصاف ہوگا اور اللہ کے ساتھ کیسی گواہی ہوگی. یعنی ایک چھوٹی گواہی کے مقابلے میں اب اہم گواہی کی طرف بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول مکرم پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتاری ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان تمام کتابوں اور صحائف پر ایمان لے کر آؤ کہ جو ہم نے ان سے پہلے اتاری ہے، ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو انکار کرے اللہ کا یا اس کے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کا یا تمام کا، اور انکار کرے اللہ کے نازل کردہ تمام کتابوں کا یا ان تمام کتابوں کی بجائے کسی ایک کتاب کا، یا انکار کرے کوئی تمام رسولوں کا یا تمام رسولوں کی بجائے کسی ایک رسول کا اور قیامت کے دن کا، تو فرما فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ ضرور دور کی گمراہی کے اندر مبتلا ہے. یہ آیت نمبر 136 تھی جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے حکم کو بیان کیا، اور یہ آیت اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا درس رکھتی ہے. یعنی کئی دروس اور کئی محفلیں بھی اس کے مسائل کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ ایک آیت ہے لیکن اپنے پیغام میں، اپنے مفہوم میں اور اپنے مطلب کے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ کئی مہینے بھی اگر اس کے گوشوں سے واقفیت اور ہدایت اور معلومات حاصل کی جائے تو وہ دن، وہ مہینے اور کئی محفلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیں انداز اس آیت کریمہ کا بڑا عجیب ہے اور بڑا خوب ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ. تو جب ایمان والے ہیں تو پھر کیسے ایمان لائے؟ پہلے ایمان والا قرار دے دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، آمنوا، اب وہ ایمان رکھے اللہ پر، اس کے رسول پر. تو یہ آیت کریمہ کا مضمون کھلتا جب ہے کہ جب ہم اس کے شان نزول کی طرف تھوڑی توجہ کرتے ہیں. دراصل یہود میں سے اور نصارہ میں سے کچھ لوگ دار اسلام میں شامل ہونے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میں ان اجلہ صحابہ کا نام ذکر نہیں کرتا، کہیں اس کی وضاحت پھر کرنے پڑے اور ذہن میں کوئی تشویش نہ ہو، تو میں صرف اجمالاً صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں میں سے چند لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ سمجھ عطا فرما دی کہ وہ دین حق اور دین حنیف، دین مصطفیٰ پر ایمان لے کر آئیں. اب وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ایمان قبول کرنے کے، لیکن دونوں، یعنی یہودی اور نصرانی، ان دونوں کی اپنی اپنی ایک نفسیات تھی. یہود جو ہیں وہ اللہ کے ایک ہونے پر بالکل تیار ہیں، یہاں پر آ کر تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہود میں ان کی طبیعت یا ان کے لوگوں کی تربیت کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہود کا بغض تھا حضرت عیسیٰ سے. تو جو یہودی آئے حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے، آپ پر بھی ایمان لائیں گے، آپ کو رسول یقین کریں گے، آپ کو خاتم النبیین یقین کریں گے، آپ کے قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے، رب کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں گے، شرک کی مکمل مذمت کریں گے، توحید اور ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے، لیکن ہم سے حضرت عیسیٰ کی تعریف بنتی نہیں، ہم حضرت عیسیٰ کی تعریف کریں یہ ہماری طبیعت میں نہیں۔ تو آپ حضرت عیسیٰ کو الگ کر دیں اور جتنے رسول ہیں سب پر ہی ایمان لائیں، صرف ان کو ہٹا دیں۔ نصرانی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کے رب پر ایمان لائیں گے۔ جس طرح ایمان لانے کا طریقہ ہے اللہ کی وحدانیت پر، آپ کی رسالت پر، آپ اللہ کے رسول ہیں، محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ پر ایمان، قیامت پر ایمان، ساری کتابوں، سارے رسولوں پر ایمان۔ لیکن آپ ایک کام کریں کہ دو نبیوں کو درمیان سے ہٹا دیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عزیر، ان سے ہمارا دل جڑتا نہیں، ہماری دلوں کے اندر وہ طبیعت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم ان کی طرف راغب ہوں۔ یعنی یہود کا تقاضا یہ تھا کہ ہم سب مان لیں گے لیکن صرف ایک حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں، ادھر سے نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم سب مان لیں گے صرف حضرت عزیر حضرت موسیٰ کو نہیں مانیں گے۔ تو اگر صرف بھرتی کرنا ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھرتی کریں آپ، بس عوام بڑھائیں، تعداد بڑھائیں، تو ہم نے کہا عوام اور تعداد بھی کسی نظریے پر بڑھے گی نا، کیونکہ اگر آپ نے کوئی تنظیم بنائی ہے اور صرف ایسی بھرتی کرنی ہے تو اس کے منشور کا کیا ہوگا؟ وہ جس مقصد کے لیے بنی ہے اگر اس منشور کو پھلانگ لیا جائے، اس آئین کو توڑ دیا جائے، اس آئین اور قانون اور ضابطے اور بنیادی پرنسپل اور قوانین کو اگر اس کی خلاف ورزی کر لی جائے تو پھر تنظیم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی آپ بغیر کسی منشور کے لوگوں کو اپنی ذات پر جمع کرتے۔ تو اب آپ دیکھیے اسلام کو اس وقت افراد کی ضرورت، بڑی توجہ کی بات یہاں پر ہے، اور ہماری فکری ضرورت کی یہاں تکمیل ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو افراد کی ضرورت تھی، اور ایسے افراد جو مالدار ہوں، طاقتور ہوں، اور وہ یہودیوں میں تھے، وہ نصرانیوں میں تھے۔ اب حالات ایسے بن گئے جناب کہ اب وہ ایمان لانا چاہیں، صرف وہ شرط یہ رکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانیں گے۔ ساری بات، پیسہ بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، جان بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، آپ کو رسول بھی مانیں گے، قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان لائیں گے، جیسے عام مسلمان ہیں ویسے ہی ایمان لائیں، یعنی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، بالکل ہم ایمان لانے کے لیے ہر طریقے سے تیار ہیں۔ بس ایک کام کریں، یہودیوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو درمیان سے نکال دیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ اور عزیر کو نکال دیں۔ تو ذرا توجہ کریں، اس وقت حضور کو افراد کی ضرورت تھی۔ آج ہمارا مائنڈ سیٹ کیا، بس بندے جمع کرو، بندے جمع کرو، اور ایسی تقریر کرو اور ایسا بیان کرو کہ جو بد مذہب کو بھی اچھی لگے اور اپنے لوگوں کو بھی اچھی لگے، اور بس جتا جمع کرو، جتے جمع کرو۔ میں نے کہا جناب یہ ضابطہ شریعت مطہرہ نہیں دیتا، شریعت نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ جھتے جمع کرو، شریعت نے تمہیں یہ کہا کہ حق بیان، اور شریعت نے تمہیں اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تم لوگوں کو کثرت میں جمع کرو۔ وہ اللہ، اگر جمع کرنے کی تمہیں اتنی فکر ہے تو اللہ سب کو جمع کر دے، تمہاری تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں، اور تمہارے ممبر پر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ خود جمع کر دے۔ لیکن نہیں، ایک نظریہ دستور ہے، اس دستور کو مکمل طور پر جب تک قبول نہیں کرو گے تو اس کو ایمان نہیں کہا جائے۔ لہذا تقریر کے اندر یہ احتیاط، تحریر کے اندر یہ احتیاط، معاملے کے اندر یہ احتیاط، تنظیم کے بانی اور اس کے رب میں یہ احتیاط ہونا ضروری ہے کہ اگر بنیادی منشور متصادم ہوتے ہوں اور اس کی زبان میں لچک آ رہی ہو، اس کی تحریر میں لچک آ رہی ہو، تو وہ لوگوں کو اپنی ذات پر جمع کر رہا ہے، اللہ کے لیے جمع نہیں کر رہا۔ اگر وہ اللہ کے لیے جمع کر رہا ہوتا تو اس کی زبان ویسی ہی چلتی جیسے اللہ نے چلانے کا حکم، اس کو اپنے کالے منہ والے لگ رہے ہیں اور بد مذہب بڑے گورے منہ والے لگ رہے ہیں، اور وہ ان کی تعریف اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایسے مولانا ہونے چاہیے، اور اپنے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو منشور ہے اس طرف آنے کی ضرورت ہے۔ یہاں مبلغین کی عقل کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے، ممبر پر بیٹھنے والے ملا، پیر، بزرگ، تنظیم کے بانی، مبلغین کو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں بھڑکائے گا اور تمہیں لائے گا کہ ساری دنیا تمہارے ہاتھ چومے۔ اچھی بات ہے چومے، لیکن کس مقصد کے لیے چومے؟ تم خدا ہو معاذ اللہ، تم پیغمبر ہو معاذ اللہ، تم نبی ہو معاذ اللہ، تم حق ہو معاذ اللہ؟ نہیں، تم حق کے دائی ہو، تم حق کو بیان کرو۔ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا ادعو الی سبیل ربی، لوگوں کو اپنی طرف نہیں اللہ کی طرف بلاؤ، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی جانب بلاؤ بڑی حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ۔ لیکن حکمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ سورہ کلیت کی طرف آ جائے اور اصل منشور کے ساتھ بغاوت کرے، حکمت کا معنی یہ کہ جو حق ہے اس کو دلائل سے بیان کرے۔ حکمت کا معنی کمزور ہونا نہیں ہے، حکمت کا معنی جھکنا نہیں ہے۔ آج ہمارے وہاں حکمت کی الگ تشریح ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ حکمت کا معنی بزدل بننا نہیں ہے، حکمت کا معنی جھکنا نہیں ہے،
حکمت کا معنی اغیار سے ڈر کر اس کی رعایت کرنا نہیں ہے، حکمت کا معنی دلائل سے بات کرنا، حکمت کا معنی ہے حق کو جم کر بیان کرنا. والموعظۃ الحسنۃ، ہاں جو حق کو قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے حق کو بیان کرنے کے جو دلائل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں جو دلائل صحابہ اور اہل بیت میں جو دلائل بیان کی ہے وہ ہے موعظۃ حسنۃ، اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے حق کو بیان کریں. میں پھر دوبارہ لوٹ کر پیچھے آ رہا ہوں، یہ آیت کریم اپنے اعتبار سے میری اور آپ کی بڑی تربیت کرتی ہے، دین کے مبلغ کی تربیت کرتی ہے. پھر ذرا توجہ کیجئے کہ سرکار کو افراد کی ضرورت تھی، لوگوں کی ضرورت تھی. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے بندے، ہمارے پاس کم ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کسی نے کہا کہ بڑھائیں، لیکن بڑھائیں اپنی ذات پر نہیں، ڈھکوسلے کی باتوں پر، اس نظریے پر. اس نظریے پر تو لوگ نہیں آتے، تو میں نے کہا لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، پھر تم خود ہی مسلمان رہ جاؤ، یہ بڑا کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں سب سے پہلے خود کو، اے مبلغ، اے مولوی صاحب، اے پیر صاحب، اے تنظیم کے بانی، تو خود پہلے مسلمان بن جا، قو پہلے خود کو تو جہنم سے بچا. اگر لوگ تیرے ساتھ نہ چل رہے ہو تو فرمایا کہ پہلے تو خود کو جہنم سے بچا، پھر اپنے خاندان، اپنے مریدین کو بچا. لیکن اگر وہ اس منشور کو نہ مان رہے ہو تو سب کو چھوڑ، صرف خود ہی کو تو جہنم سے بچا لے. تو یہاں پر دیکھیں اصل مقصد کیا بیان کیا گیا، کہ دین کے تقاضوں کو اس کے منشور، اس کے ضابطے سے بیان کیا جائے گا. لیکن اگر اصل ضابطے پامال ہو جائیں، عقائد و نظریات مشکوک ہو جائیں، پراگندہ ہو جائیں، تو ایسے مدرسوں کا کیا فائدہ، ایسے پیر خانے کا کیا فائدہ، ایسے اجلاس اور تبلیغ کا کیا فائدہ. یہ تو پھر ہم اپنی ذات پر تیار کر رہے ہیں. مثلا غور کریں اس پر، اگر آپ، اگر دوپہر کا ہنگامہ اور ٹریفک اگر آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو تو میں بڑی مضبوط بات آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ جمعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو کئی ٹریفک سے گزرنا پڑتا ہے، اور گفتگو بھی ہماری 20-25 منٹ کی ہوتی ہے، اس میں 15 منٹ تو ٹریفک کے گھوم رہا ہوتا ہے، کہ جو آپ جلدی پہنچنے میں اللہ رب العالمین آسانی فرمائے. لیکن میں آپ کی توجہ دلا، میں بھی اسی ٹریفک سے ہوتا ہوا آتا ہوں، لیکن توجہ تھوڑی سی کریں کہ دیکھیے اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور کو اس وقت افراد کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر حق کو آگے کریں. لیکن ایسی بھرتی نہیں تھی کہ بس آؤ جمتے جاؤ، آؤ جمتے جاؤ. فرمایا کہ وہ منصوب دیکھیں کتنا بڑا، کتنے بڑا مطالبہ یہودیوں کی جانب سے. وہ یہ کہتے ہیں ہم مال بھی دیں گے، جان بھی دیں گے، اللہ کو بھی ایک مانیں گے، آپ کو بھی خاتم النبیین مانیں گے، رسول مانیں گے، قرآن کی حفاظت کریں گے، دین کی حفاظت کریں گے، ایک چیز میں ہمیں چھٹی دے دیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. اللہ نے فرمایا ان کو بولو ان کو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں. آج کا اگر کوئی ساوکار ہوتا، شاہ صاحب ذرا سمجھیں یار، ایک بات پر صلاح ہو سکتی ہے، 99 بات تو مان گیا ہے. میں نے کہا یہ اس میں 99 اور 100 نہیں، اس میں ایک بات خود 100 ہوتی ہے. یا حضرت عیسیٰ پر اکیلا ایمان ہی خدا پر ایمان کے برابر تھا، کیونکہ یہ ایمان ہے، ایمان میں کوئی 19-20 نہیں ہوتا. اگر کوئی ایمان میں ایک رسول کا بھی انکار کرے وہ ایسے ہی جیسے اس نے خدا کا انکار کرے. اگر کوئی زبان سے یہ کہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن فلاں نبی کو نہیں مانتا، تو وہ ایسے ہی جیسے اس نے اللہ کو ہی نہیں مانا. کیونکہ یہ تمام چیزیں قبول کرنے میں ایک درجے میں ہیں، یعنی مکمل، یہ پورا ایک پیکج ہے، پورا ایک ہی ضابطہ، ایک ہی طریقے سے اس کو آپ قبول کریں گے. خیر یہ راستہ قیامت کے دن کھلیں گے، اللہ رب العالمین آسانی فرمائے. اور ہمارے سینوں کو لالچ اور حرص سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہوں، لیکن مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے گرد لوگوں کو نہیں جمع کرنا چاہتا. ادعو الی سبیل ربک، وہ اللہ کی طرف لانا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کی بات ہمیں بڑی کرخ لگتی ہے، ہم نے کہا جس مسئلے کو اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے. کوئی کہے آپ کی بات ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، ہم نے کہا اللہ اسی طریقے سے مسئلے کو بیان کرتا ہے. تو بلانا اللہ کی طرف ہے، اپنی ذات کی طرف نہیں. دیکھیے پھر حضور کو افراد کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن میرے دوستو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وہ صرف کہتے تھے سب دیں گے، صرف ایک حضرت عیسیٰ کو درمیان سے نکال دیں. اللہ نے فرمایا پھر تم اٹھ کے چلے جاؤ، میرے نبی کے ساتھ اگر 15 ہے تو بس یہی کافی ہے، ہمیں 16 کی بھی ضرورت نہیں. اگر ادھر 16 بننا ہے تم نے، تو پھر اس مکمل طریقے سے ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب بتا گیا، ایمان کی بات کرتے ہو تو پھر پورے ڈھنگ سے ایمان لاؤ، پھر پورے شرط سے ایمان لاؤ. مثلا ذرا غور کریں، یہاں سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس پر میں گفتگو کو ختم کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی پاک کے چچا تشریف لائے تھے. آپ اکثر، میں اور آپ اپنے اسکول کے زمانے میں بھی اس واقعات کو سن چکے ہیں. ذرا توجہ کریں، یہ سب سے بڑی خوشبو یہی ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، تو ذرا اس پر توجہ کریں. تھوڑا
میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ صفوں کے اندر یہ بوتلیں نہ پھرائیں آپ. جو میں گفتگو بیان کر رہا ہوں ذرا اس کی طرف آپ توجہ دیں, سنسیئر نہیں ہے تو تھوڑا پیچھے بیٹھیں تاکہ جو فرنٹ کے لوگ ہیں وہ تھوڑا اس کو سن سکیں. اللہم صلی علی محمد. تو میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ غور کریں میرے اور آپ کے لیے ہدایت وہ واقعہ کیسے بیان کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور کے چچا آئے, مکہ کے دن تھے اور جب سارا کفر اسلام پر امڈ آیا تو سرکار کے چچا ابو طالب حضور کے پاس آئے, کہنے لگے ابو جہل آیا تھا میرے پاس اور ابو لہب آیا تھا اور کئی کافر آئے تھے اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھاؤ. یعنی بیچ کا ایک بندہ ہوتا نا جو کمپرومائز کراتا ہے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اتنا سخت نہ بولے ہمارے بتوں کے خلاف, ہمارے نظریے کے خلاف اتنا سخت نہ بولے. پلاٹ چاہیے دے دیں گے, بندے چاہیے دے دیں گے, کون سی جگہ انگلی رکھے کہاں تبلیغ کرنی, کون سا محلہ چاہیے, سب دے دیں گے. صرف ان سے یہ کہیے کہ ہمارے بتوں کے لیے جو باتیں گلی کوچوں میں کر رہے ہیں نا یہ نہ کرے, ہاں اپنے کمرے میں کرتے رہیں, اس کے عوض میں ہم آپ کو پیسہ بھی دے دیں گے, ہماری برادری آپ کی خدمت کرے گی. آپ انگلی رکھے آپ کو کون سا ہال چاہیے, کون سا یارڈ چاہیے, کون سا گراؤنڈ چاہیے. انہوں نے جب یہ بات سمجھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب دیکھیں حضور کو مکان کی بھی ضرورت تھی, میدان کی بھی ضرورت تھی, مال کی بھی ضرورت تھی, افراد کی بھی ضرورت تھی اور ریلیف بھی چاہیے تھا کہ اس گھٹن کے ماحول میں آزاد گفتگو تو کر سکوں, لوگوں کے پاس تو جا سکوں. لیکن سرکار نے مسکرا کر فرمایا, ان سے کہو چچا جان یہ اپنی مراعات اور اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں. لوگ کہتے جی آپ بڑے جذباتی ہیں, تو میں نے کہا نبی پاک تو اخلاق کے اثر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتا, تو اخلاق کو آپ اپنی طرف سے نہ سمجھے نا, نبی پاک کی طرف سے سمجھے. کہیں پر سختی ہی اخلاق ہوتا ہے اور کہیں پر نرمی اخلاق ہوتا ہے. سختی بھی اخلاق ہی کا حصہ ہے, جو مسئلہ اہم ہوتا ہے اس کے بچاؤ کے لیے سختی ہی کی جاتی ہے. چوکیدار اگر رات کو سو جائے اور چور کے لیے سختی نہ کرے تو جناب سارا سامان چور اٹھا کر لے جائے, لوگ کہیں کہ جناب آپ تو سوتے رہ گئے, تو کہا آپ ہی کے محلے والے تو کہتے ہیں بندے کو نرم ہونا چاہیے, سب کا خیال کرنے والا ہونا چاہیے, اچھا بولنے والا چاہیے, اگلے کو اپنے اوپر ترجیح دینا چاہیے, حقوق و لباس کے بڑے حقوق ہیں. تو اب آپ دیکھیے تو کہاں اس کے حقوق ہیں, کس کے لیے حقوق ہیں, کب نرمی ہے. یہ باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب پاکٹ مار ہماری جیب سے پیسہ نکال کے لے جاتی ہے. تو یہ بات ہمیں ایمان کے لیے بھی میرے دوستوں بزرگوں مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ سختی کہاں پر ہے اور نرمی کہاں پر ہے. آج افواج پاکستان بارڈر سے اگر پیچھے ہٹ جائے کہ مٹھائی کے ڈبے بھرے ہیں تو مجھے بتائیے امن کی آشا والی کہانی نے بلوچستان کو ہلایا کہ نہیں ہلایا. یہ امن کی آشا کی جو ہماری سیاسی جماعتیں امن کی آشا کی جو الار لپ رہے تھے تو بتائیے پنجاب ہلا کہ نہیں ہلا, ہمارے صوبہ سرحد کے اندر باغی گھس آئے کہ نہیں آئے, آج بلوچستان کے اندر راہ گھسا کہ نہیں گھسا. تو یہ امن کی آشا سے ہوتا ہے. اس وقت امن کی آشا یہی تھی کہ دشمن کو آگ دکھایا جائے, جب دشمن کو مٹھائی کے ڈبے دیں گے تو پھر امن کی آشا یہی ہوتی کبھی یہاں دھماکہ کبھی وہاں دھماکہ. تو جہاں سختی ہے وہاں سختی ہوگی, وہاں سختی کرنا ہی دین ہے, وہاں سختی کرنا ہی حقیقت ہے, اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی ہی کیا جائے گا. جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی کی تو یہ گناہ ہے, اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی کی تو یہ گناہ ہے. اب اسی بات کو آیت نمبر 136 میں بیان کیا گیا کہ جب ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ان کی یہ آفر ہے, آپ نے فرمایا چچا جان ان سے کہو اپنے پلاٹ اپنے پیسے اپنی جگہیں اپنے ہاتھ میں رکھیں, یہ میرے دائیں ہاتھ میں تو بہت چھوٹی آفر ہے, چچا جان یہ میرے دائیں ہاتھ میں اگر سورج بھی لا کر رکھ دے نا اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دے تب بھی میں یہی کہوں گا لا الہ الا اللہ. تو آپ دیکھیں اس بات سے ایک مبلغ کو, ایک معلم کو, ایک پیر صاحب کو, ایک مدرس کو, ایک مسلمان کو کیا درس ملتا ہے کہ اس نے لوگوں کو جمع کرنا ہے لیکن اپنی ذات پر نہیں, نظریے پر جمع کرنا ہے. لیکن جو آنے والا ہے وہ کہے حضور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, میں آپ پر بڑا فرشتا ہوں, لیکن آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا مسئلے کی یہ مجھے پسند نہیں ہے, تو وہ کہہ کہ تو مسئلہ چھوڑ بس میرا ہی مرید ہو جا, تو یہ پھر اللہ کی طرف بلانے کا راستہ نہیں. اللہ کی طرف بلانے کا راستہ یہ ہے کہ میں تجھے بلے برا لگوں لیکن بات وہی قبول کر لے جو اللہ اس کے رسول نے فرمائی. یہی بات آیت نمبر 136 میں بیان کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے میرے نبی پاک کے پاس آ کر ایمان کی بات کرنے والوں, ایک خاص تفسیر مانا آمنوا تو صرف ایک نہیں, فرمایا سب پر ایمان لے کر آؤ. اے یہودیوں تمہارا ایمان جب مقبول ہوگا کہ جس طرح تم ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قبول کر رہے ہو اسی طرح اسی درجے میں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو قبول کرو, اے یہودیوں تم حضرت عیسیٰ کی رسالت کو قبول کرو, اے نصرانیوں تم حضرت عزیر
حضرت موسیٰ کی رسالت کو قبول کرو. فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, تم میں سے کوئی شخص اللہ پر ایمان کی بات کرے لیکن کفر کر بیٹھے ایک فرشتے سے, کفر کر بیٹھے ایک, انکار کر بیٹھے ایک رسول سے بھی, تو فرما فقط دلّا دلالا بعیدا, شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب کو تو مان رہا ہوں نا, صرف ایک کو نہیں مان رہا. دراصل اس میں ایک دو نہیں ہوتا ہے, وہ مکمل ایک درجے میں قبول کرنے کا نام ایمان ہے. انشاءاللہ اس آیت کے مزید تفسیر اور اس کے خد و خال اور اس سے ملنے والے اہم واقعات, ایمان کی اہمیت اور اس کے تقاضوں پر انشاءاللہ والا آنے والے جمعے زندگی رہی تو ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. دعا ہے اس درس قرآن میں اللہ رب العالمین جل والا ہمیں حرص سے, لالچ سے, تملق سے, ریاکاری سے, دکھاوے سے, خود پسندی سے بچاتے ہوئے, جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ مر جانا ہے, کوئی مریدوں کے ساتھ قبر میں جانا ہے, کوئی مقتدیوں کے ساتھ قبر میں جانا ہے, اکیلے قبر میں جانا ہے, تو اس قبر کے اندر جو نظریہ ہماری حفاظت کرے گا تو اسی نظریے کو ہم بیان کریں اور اسی نظریے پر ہی ہم مرید بنائیں, اسی نظریے پر ہی ہم مقتدی بنائیں, اسی نظریے پر ہی ہم تنظیم بنائیں جس نظریے پر ہم خود بخشے جائیں گے. اللہ رب العالمین اپنی ذات کی بجائے حق کی طرف ہمیں نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑے بول تھے, اللہ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.